بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ لیل کی 1 سے لے کر 11 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے اردو.sehr.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب بھی نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، انٹرویو اور سیاسی تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد سماعت فرمائیے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالے پر مبنی پروگرام سماعت فرمائیں گے آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام دریچے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ جی ہاں سامعین، آپ ہماری نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں، اور ریڈیو تہران کی تازہ ترین خبریں اور دیگر پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین کی سہولت کے لیے سامعین اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں، اور خبروں کے بعد اہم سیاسی موضوع پر انٹرویو پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اہم سیاسی موضوع پر تفسیر یعنی سیاسی تبصرہ بھی آپ سامعین سماعت فرمائیں گے۔ جبکہ نشریات کے اگلے حصے میں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے علاوہ قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام صراط نور، اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت، اس کے بعد پروگرام دریچے، اور ایران کی علمی شخصیات کے تعارف کے حوالے سے پروگرام نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ ہم ریڈیو تہران کی دوسری مجلس میں آپ تمام سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو لیجئے، خبروں کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی عالمی خبروں کے ساتھ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے آئی اے ای اے میں 3 یورپی ملکوں کی جانب سے ایران مخالف قرارداد پیش کیے جانے سے متعلق اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان تینوں یورپی ملکوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کوئی سیاسی کھیل کا میدان نہیں ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ امریکہ خود ہی بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے باہر نکلا ہے، اور اسے خود ہی اس معاہدے میں واپس آنا ہوگا۔ اور پاکستان میں سینٹ الیکشن میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دینے کے اقدام کے بعد وزیراعظم عمران خان نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہفتے کو قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے آئی اے ای اے میں 3 یورپی ملکوں کی جانب سے ایران مخالف قرارداد پیش کیے جانے سے متعلق اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان تینوں یورپی ملکوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کوئی سیاسی کھیل کا میدان نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کے روز وزارت داخلہ کے قومی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے میں ایران مخالف قرارداد پیش کیے جانے سے متعلق تین یورپی ملکوں کے اقدام پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ آئی اے ای اے کے حکام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس عرصے کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ صدر مملکت نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی رپورٹیں خود اس بات کی گواہ ہیں کہ ایران نے اس ایجنسی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، کہا کہ یورپی ممالک دوستی کا دم بھی بھرتے ہیں اور آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز میں اپنے سازشی منصوبوں کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی اور تینوں یورپی ممالک تعلقات بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ امریکہ خود ہی بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے باہر نکلا ہے اور اسے خود ہی اس معاہدے میں واپس آنا ہوگا، نیز اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے الجزیرہ ٹی وی سے گفتگو میں ایٹمی معاہدے اور علاقے کے مسائل سمیت مختلف مسائل پر گفتگو کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ایٹمی معاہدے پر گفتگو کی اور کہا کہ امریکہ خود ہی بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے باہر نکلا ہے اور اسے خود ہی اس معاہدے میں واپس آنا ہوگا، نیز اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپی ممالک اگر اپنے ایٹمی وعدوں پر عمل کریں اور ایران کے خلاف پابندیاں ہٹا لی جائیں تو ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ وہ بھی اپنے تمام ایٹمی وعدوں پر پھر سے عمل شروع کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں امریکہ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہی یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے نکلا ہے اور اس نے ہی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ سعید خطیب زادے نے عراق میں ہونے والے حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے حملے شک کے دائرے میں آتے ہیں اور بعض علامات سے پتہ چلتا ہے کہ ان حملوں میں غاصب صہیونی حکومت کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے جنگ یمن اور یمنی عوام پر ہونے والی جارحیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران امید کرتا ہے کہ سعودی اتحاد یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت بند اور یمن کا محاصرہ ختم کر دے گا، نیز یمنی عوام کے مسائل و مشکلات کے حل میں تعاون کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت اور گزشتہ 6 برسوں سے یمنی عوام کے جاری قتل عام میں شریک امریکہ کو ایران کے خلاف کوئی الزام عائد کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہی یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت میں سعودی اتحاد کی حمایت اور ان ممالک کو ہتھیار فراہم کرتا رہا ہے جن سے یمنی عوام کا خون بہایا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف یمن سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کی الزام تراشی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی اتحاد اور اس کی حمایت کرنے والا امریکہ نہ صرف یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت اور اس ملک کی ساری تنصیبات کی تباہی کا ذمہ دار ہے، بلکہ اب یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی استقامت اور جنگی پیش قدمی نیز یمنی عوام کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کی پردہ پوشی کے لیے ایران کے خلاف بلا سبب اور بے بنیاد الزامات عائد کر رہا ہے۔ ایرانی ویکسین کووڈ-19 کی کلینیکل ریسرچ کے سربراہ محمد رضا صالحی نے کہا ہے کہ ایرانی کورونا ویکسین کوو ایران برکت کا پہلا ہیومن ٹرائل بہت ہی کامیاب رہا ہے۔ ایرانی ویکسین کووڈ-19 کی کلینیکل ریسرچ کے سربراہ محمد رضا صالحی نے سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 44 سے زیادہ رضاکاروں پر انجام دیے گئے ایمونو جینیسٹی ٹیسٹ کے نتائج سامنے آ چکے ہیں جو ہماری توقعات سے کہیں زیادہ بہتر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پہلے مرحلے کے ٹیسٹ کے نتائج بہت ہی حوصلہ افزا رہے ہیں، لیکن حتمی نتائج کے حصول کے لیے ہمیں مزید چند روز انتظار کرنا ہوگا تاکہ سبھی رضاکاروں کے ٹیسٹ کے اطمینان بخش جواب سامنے آ جائیں۔ ڈاکٹر محمد رضا صالحی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس ویکسین کے ہیومن ٹرائل کے دوسرے مرحلے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ مارچ کے تیسرے ہفتے میں ہم کوویران برکت نامی ویکسین کے دوسرے مرحلے کے ہیومن ٹرائل میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ کام ملک کی متعدد میڈیکل یونیورسٹیوں اور طبی مراکز کے تعاون سے انجام پا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں سینٹ الیکشن میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دینے کے اقدام کے بعد وزیراعظم عمران خان نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہفتے کو قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی صدارت میں ہونے والے بڑے فیصلے میں قومی اسمبلی کے تمام ارکان کو اسلام آباد سے باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کے تمام ارکان کو حکم دیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہی موجود رہیں اور ہفتے کو ایوان میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم کو اپنے دفتر طلب کر لیا ہے، جہاں وہ اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر مشاورت کر رہے ہیں۔ اس درمیان عمران خان نے آرمی چیف جنرل باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں اپوزیشن کے امیدواروں کی کامیابی کے بعد وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ افغانستان میں طالبان گروہ کے عناصر نے صوبے قندوز کے علاقے گل تپا پر حملہ کر کے 10 افغان فوجی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قندوز کی صوبائی کونسل کے سربراہ محمد یوسف ایوبی نے کہا ہے کہ طالبان کے حملے کے موقع پر طالبان عناصر اور افغان فوجی اہلکاروں میں ہونے والی جھڑپوں میں کئی افغان فوجی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے میں ہلاک ہونے والے افغان فوجیوں کی تعداد 17 بتائی ہے۔ افغانستان کا صوبہ قندوز بد امنی اور شورش زدہ صوبہ شمار ہوتا ہے، جو گزشتہ 2 سال کے دوران بارہا طالبان کے ہاتھوں سقوط کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے افغان وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ صوبہ کاپیسا میں افغان مسلح افواج کی کارروائی میں طالبان گروہ کے 27 عناصر ہلاک ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان میں افغان مسلح افواج اور طالبان عناصر کے درمیان جنگ اور جھڑپوں کا دائرہ مسلسل وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ یمن کی فوج نے ایک بار پھر سعودی عرب کے شہر خمیس مشیت میں شاہ خالد ایئر بیس پر ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ اس حملے میں قاصف 2 کے ڈرون طیارے کا استعمال کیا گیا اور شاہ خالد ایئر بیس پر صحیح نشانے پر حملہ کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جارحہ سعودی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یمنی فوج کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ اتوار کو بھی یمنی فوج کے ڈرون طیاروں نے سعودی عرب کے شہر ابہا کے ہوائی اڈے پر حملہ کیا تھا اور جارحہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے شیلٹروں کو تباہ کر دیا تھا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ جب تک جارحہ سعودی اتحاد کے حملے اور یمن کا محاصرہ جاری رہتا ہے، سعودی عرب کے خلاف جوابی کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ امریکہ کی 30 سے زیادہ تنظیموں اور اداروں نے صدر بائیڈن سے کہا ہے کہ وہ کم سے کم ایران کے ساتھ اور اس سے قدم ملا کر ایٹمی معاہدے میں دوبارہ واپس آ جائیں۔ امریکہ کی 30 سے زیادہ تنظیموں اور اداروں نے صدر جو بائیڈن کے نام ایک خط ارسال کر کے ان سے کہا ہے کہ چونکہ امریکہ پہلے ایٹمی معاہدے سے باہر نکلا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں دوبارہ واپس آ جائے۔ واضح رہے کہ ایران نے امریکہ کی یک طرفہ علیحدگی اور یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پابندی نہ کیے جانے کے بعد ایٹمی معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد کو بتدریج معطل کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو خط ارسال کرنے والوں نے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واپسی صدر بائیڈن کی انتخابی مہم کا ایک بڑا وعدہ تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سمعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور پروگرام پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں،
بہت شکریہ۔
اور علاقے میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور خاص طور پر عراق میں قابض امریکی افواج جو ہے وہ مسلسل بہانے تلاش کر رہی ہے وہاں پر رکنے کے، اور گزشتہ روز بھی عراق میں موجود امریکی اڈے عین الاسد پر میزائلی حملہ ہوا ہے، اس حملے کے کیا عوامل ہو سکتے ہیں اور اس پر کیا رد عمل آ سکتا ہے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا ہے کہ اس وقت مشرق وسطی کے اندر امریکہ کی جو بظاہر تبدیل ہوتی پالیسی ہے، اس پہ کچھ رد عمل سامنے آ رہے ہیں، اور اس منافقانہ جو ان کا رویہ ہے اس کے حقائق گویا سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ ٹرمپ کے دور میں یہ ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ امریکی فورسز کو جو ہے وہ مختلف ممالک سے واپس بلایا جائے، افغانستان کی بات ہوئی، اس میں عراق کی بات ہوئی، البتہ عراق میں تو اس صورت میں بھی تھی کہ جب 3 جنوری 2020 کو امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پہ قدس بریگیڈ کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو جب شہید کیا گیا تھا، تو اس پہ عراقی عوام کے اندر بھی ایک شدید رد عمل آیا تھا، اور نہ صرف عوام کے اندر بلکہ حکومت کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، مذہبی حلقوں، ہر حلقے میں اس کو بہت ہی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں عراقی پارلیمنٹ نے امریکی فوجی انخلا کا باقاعدہ جو ہے وہ بل پاس کیا تھا۔ تو عراق کے اندر اس لحاظ سے تو ایک طے شدہ ہے کہ عراق کے اندر اس وقت امریکی فورسز کے خلاف ایک شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ اب امریکہ نے ایک دوہرا رویہ اپنایا ہوا ہے، ایک طرف وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس علاقے سے نکل رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کے لیے ایک متبادل نظام بھی لانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی دو طرح کی چیزیں اس وقت سمجھ میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ رہنا چاہتا ہے اور رہنے کے مختلف بہانے تراش رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو نکلتے ہیں، لیکن نیٹو فورسز جو عراق میں موجود ہیں ان کی تعداد میں ہم 8 گنا اضافہ کر دیں گے۔ یعنی وہ اب امریکی فورسز نیٹو کے روپ میں رہیں گی، نیٹو کے یونیفارم میں رہیں گی، گویا اپنا وجود رکھنے چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکی فورسز بھی خود امریکہ کے نام سے بھی موجود رہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کی جائے کہ جس سے خود عراق کے اندر ایک حلقہ پیدا ہو جائے جو یہ کہے کہ نہیں، عراق کے اندر امن و سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ امریکی فورسز موجود رہیں۔ لیکن یہ بات اب طے ہے کہ عراق کے اندر اکثریت اس بات کی قائل نہیں ہے، بہت ہی محدود گروپ ہے کہ جو اس طرح کی آوازیں اٹھاتا ہے کہ بھئی نہیں، ابھی ان فورسز کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو واقعہ آپ نے عین الاسد کی بات کی ہے، اس پہ جو میزائل حملہ ہوا ہے، اس میں امریکی ایک دو مارے بھی گئے ہیں، اور وہاں سے تقریباً امریکی فوجیوں کو نکال لیا گیا ہے،
بلکہ نقصانات کو چھپانے کی کوشش بھی کی گئی ہے، بلکہ آزاد ذرائع تو کہتے ہیں کہ بڑا نقصان ہوا ہے۔
جی جی، یہ تو ہے، پہلے جب ایران نے جب میزائل مارے تھے اس وقت بھی قسطوں میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ اتنا ہوا اتنا ہوا، تو ابھی بھی جو میزائل ہوا، لیکن جو خبریں سامنے آئی ہیں ایک یا دو امریکی فوجی مارے گئے ہیں، کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں، تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا بڑے عوامل. ایک تو میں نے ذکر کیا کہ عراقی عوام کے اندر اوور آل ایک نفرت ہے, اور کوئی بھی گروپ اس طرح کی کاروائی کر سکتا ہے. یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ حشد و شابی کا نام لیا جائے یا ایران کے حامی گروہوں کا نام لیا جائے, چونکہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب امریکہ صدام کے سکوت کے بعد وہاں پہ آیا تو اس کا جو رویہ تھا, اس نے جو ہم ابو غریب کی جیل دیکھتے ہیں اور عراقی مختلف جو ٹارچر سیل ہیں ان کے اندر جو عراقیوں کو اذیت دی گئی ہے, تو عراقیوں کے اندر ذاتی طور پہ بھی ایک امریکہ کے خلاف انتقام ہے. لہذا وہ جو نفرت ہے وہ کسی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے. اگر وہ گروہ مسلح ہے تو وہ عین الاسد, اس کو چانس ملے گا تو عین الاسد پہ حملہ کرے گا. اگر اس کو چانس ملے گا تو امریکن جو کانوائے جا رہے ہوتے ہیں ان پہ حملہ ہوتا ہے, امریکن سفارت خانوں پہ حملہ ہوتا ہے, امریکی لاجسٹک جو ان کے مختلف وہ ہیں ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں. تو
جس کو کہہ سکتے ہیں کہ امریکی مفادات کے حامی بھی حملہ کر سکتے.
دیکھیں میں وہی عرض کروں نا کہ ایک تو یہ نفرت ہے, ایک وہ گروپ ہے, دوسرا جو ہم ان کے جسے آپ کہتے ہیں کہ امریکی اس رویے کا ریئیکشن ہے, تیسرا یہ ہے کہ کچھ عناصر ایسے موجود ہیں کہ جن کو اس سے غرض نہیں ہے کہ امریکہ رہے یا نہ رہے. وہ یہ چاہتا ہے اس کا جسے کہتے ہیں مفاد اس میں ہے کہ یہ قوتیں آپس میں ٹکراتی رہیں. جب یہ قوتیں آپس میں ٹکرائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گروہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو ایسے گروہ بھی ہیں کہ جو بظاہر کسی اس میں سے نہیں ہے, صرف وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پہ حملے ہوں, عراقی فورسز اور امریکہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوں. جب عراقی حکومت کی بات آتی ہے تو ایران کا نام بھی ساتھ آتا ہے, تو ایران اور امریکہ کے درمیان مزید اختلافات ہوں. تو اس طرح کے سارے عوامل جو ہیں وہ ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے, لیکن اس سے امریکہ یہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور نا امنی ہے اور عدم استحکام ہے, لہذا امریکن فورسز کو یہاں پہ رہنا چاہیے. تو عین الاسد پہ ہونے والے اس موجودہ حملے کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا.
بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. انصاف کی عالمی عدالت آئی سی سی نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کی طرف سے انجام دیے گئے جرائم کی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. آئی سی سی کے اٹارنی جنرل بن سوڈا نے 3 مارچ بدھ کے دن ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ انصاف کی عالمی عدالت 2014 میں غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف انجام پانے والے جرائم اور مقبوضہ علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کے مقدمے کی سماعت شروع کر رہا ہے. آئی سی سی نے فروری 2021 کے اوائل میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ عالمی عدالت اس مقدمے کی سماعت کا قانونی حق رکھتی ہے. امریکہ اور بالخصوص قاسم صہیونی حکومت اس مقدمے کی سماعت شروع کرنے کے سخت مخالف ہیں. امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نیٹ پرائس نے آئی سی سی کے حالیہ اعلان کے بعد کہا ہے کہ امریکہ عالمی عدالت کے اٹارنی جنرل کے خلاف ٹرمپ کے دور میں عائد کی گئی پابندیوں کے بارے میں دوبارہ غور کر رہا ہے. یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے آئی سی سی کے اٹارنی جنرل اور بعض دیگر حکام کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا تھا. صہیونی وزیر اعظم نے عالمی عدالت کے اس اعلان کو یہودی دشمنی سے تعبیر کیا ہے. دوسری طرف فلسطین تنظیم حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اس اعلان کو فلسطینی قوم کا جائز حق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حماس سمیت ہر فلسطینی اس مقدمے کے جلد آغاز کا منتظر ہے. فلسطین کی نیم خود مختار انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے بھی انصاف کی عالمی عدالت کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے. عالمی قوانین کے ماہر اور اس مقدمے میں فلسطینیوں کے وکیل محمد دہلہ نے کہا ہے کہ فلسطینی مظالم کے سلسلے میں غاصب صہیونی حکومت کو عدالت کے کٹہرے میں لانا اسرائیلی سیاستدانوں اور اسرائیلی فوجیوں دونوں کے لیے ایک زلزلے سے کم نہیں. ان کے لیے یہ قابل یقین ہی نہیں کہ کسی اسرائیلی کو گرفتار یا سزا دی جا سکتی ہے. وہ اس ناقابل قبول گردانتے ہیں اور اسے ایک عظیم مصیبت سے تعبیر کر رہے ہیں. فلسطین کی نیم خود مختار انتظامیہ 2015 میں آئی سی سی کے رکن بنی, لیکن اسرائیل نے ابھی تک انصاف کی عالمی عدالت میں رکنیت حاصل نہیں کی ہے اور وہ اپنے خلاف دائر مقدمات کو اس عدالت میں قابل سماعت نہیں سمجھتا. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں۔
سامی نبی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 اسفند، 20 رجب اور 4 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس رجب سن 13 ہجری قمری کو مشرقی روم اور سپاہ اسلام کے درمیان یرموک کے مقام پر جنگ ہوئی۔ شام میں مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کے بعد شہنشاہ روم ہراکلیوس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور اسے مسلمانوں کے مقابلے پر بھیج دیا۔ تاہم مسلمانوں نے ہتھیاروں کی قلت اور فوج کی کمی کے باوجود سلطنت روم کی عظیم سپاہ کو شکست دی، اور اس کے صرف 1 سال کے بعد کسی خونریزی کے بغیر بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ March 1823 کو یونانی فوجوں نے عثمانی سلطنت کی افواج کے خلاف جنگ کے دوران 12,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ یونان کے مسلح گروہوں کو چند یورپی ممالک کی حمایت حاصل تھی، وہ اپنے ممالک پر عثمانی سلطنت کے تسلط کے خلاف 19ویں صدی کے اوائل میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور 1822 میں اپنی تحریک میں شدت پیدا کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو گئے۔ آخرکار سن 1832 میں یونان نے آزادی حاصل کی۔ یونان جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہے۔ March 1824 کو برطانیہ کے مشہور ریاضی دان اور ماہر طبیعیات لارڈ کیلوین پیدا ہوئے۔ انہوں نے ٹیلی گراف سسٹم ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت کی پیمائش کی اکائی کیلون کے نام سے ہی رجسٹر ہے۔ کیلون کی مشہور ترین کتاب بجلی کی حرارت ہے۔ چار مارچ سن 1848 عیسوی کو آسٹریا کی حکومت کے خلاف ہنگری میں حریت پسندانہ تحریکیں شروع ہوئیں۔ میٹرنخ کی آمرانہ پالیسیوں کی وجہ سے 1848 میں ہنگری سمیت آسٹریائی سلطنت کے اکثر غیر جرمن علاقوں میں انقلابات رونما ہوئے۔ ہنگری کے عوام نے، جو آسٹریائی حکام کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، قیام کیا اور سارے ملک میں بدامنی اور تشدد پھیل گیا۔ 1849 میں انقلابیوں نے جمہوریت کا اعلان کر دیا، لیکن آسٹریا کی حکومت نے روس کی سلطنت کی مدد سے انقلابیوں کو سرکوب کر کے ان کے لیڈروں کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ انقلاب ناکام ہو گیا۔ چودہ اسفند سن 1345 ہجری شمسی کو ایران کی ایک اہم سیاسی شخصیت ڈاکٹر محمد مصدق نے وفات پائی۔ انہوں نے پیرس میں تعلیم حاصل کی اور سوئٹزرلینڈ سے قانون میں ڈاکٹریٹ اور باریٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ ایران آنے کے بعد ڈاکٹر مصدق پارلیمنٹ کے پانچویں دور میں تہران کے نمائندے منتخب ہوئے۔ ڈاکٹر مصدق نے تیل کی صنعت کو قومیانے میں فعال کردار ادا کیا۔ شاہ ایران کے خلاف 1332 ہجری شمسی کی فوجی بغاوت کے دوران انہیں اور ان کے کئی ساتھیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور مقدمہ چلائے جانے کے بعد 3 سال کی قید کی سزا دی گئی۔ سزا کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں ایک دور افتادہ گاؤں جلا وطن کر دیا گیا، جہاں 10 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چودہ اسفند سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے محقق استاد ڈاکٹر علی شفائی کا 59 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 25 سال تک مشہد کی فردوسی یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے سربراہ اور 3 سال تک شعبہ الہیات کے سربراہ رہے۔ انہوں نے فلسفے میں وسیع پیمانے پر تحقیقات کیں۔ ان کی کتاب علم فلسفہ کے نام سے منظر عام پر آ چکی ہے۔ چودہ اسفند سن 1394 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کے متولی آیت اللہ عباس وائز تبسی نے وفات پائی۔ وہ تین تیر سن 1314 ہجری شمسی کو مشہد مقدس کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ 1 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور بچپن والدہ کی سرپرستی میں گزارا۔ آیت اللہ تبسی نے 12-13 سال کی عمر سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور اعلیٰ دینی تعلیم شروع کرنے کے 1-2 سال بعد اپنی تقریروں کے ذریعے حکام وقت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسی وجہ سے کئی بار ان کو تقریر کرنے سے روک دیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان مشکلات کے باوجود آیت اللہ تبسی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی تک مقدس جدوجہد کو جاری رکھا اور ہمیشہ اسلامی معاشرے کی خدمت کے لیے اسلام اور اسلامی نظام کے حامی و مددگار رہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو صوبہ خراسان میں نمائندہ ولی فقیہ اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کا متولی مقرر کیا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے بھی ان کے مذکورہ عہدوں کی توثیق کی۔ آیت اللہ تبسی مصلحت نظام کونسل اور فقہا کی کونسل مجلس خبرگان کے رکن اور خراسان کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے سربراہ تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں 14-21 اسفند تک کے ایام میں ہفتہ نیکوکاری منایا جاتا ہے۔ ہر سال منائے جانے والے ہفتہ نیکوکاری کا مقصد عوام سے نقد مدد اور دیگر اشیاء حاصل کر کے ضرورت مند افراد تک پہنچانا ہے، امداد حاصل کرنے اور اس کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کا کام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ امداد کمیٹی انجام دیتی ہے۔ ایرانی عوام اس نیک کام میں بھرپور اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔
سمعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 36 آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔
بس تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا چین ہے اور بس، اور جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں خشکی اور دریا میں موجود پروردگار عالم کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، خداوند عالم نے اپنے بندوں کو دنیا میں جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ تمام نعمتیں جلد ختم ہو جانے والی اور فانی ہیں، اور کبھی بھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمارے اختیار میں رہیں گی، لیکن آخرت کی نعمتیں اور سرمایہ ابدی اور پائیدار ہیں، اور اہل ایمان نے کو شائستہ امور انجام دے کر اسے حاصل کرتے ہیں۔ بس اگر انسان اس عالم مادیت کی محدود اور جلد گزر جانے والی پونجی کو ہمیشہ رہنے والے سرمایوں سے تبدیل کر دے تو اس نے بہت ہی بہترین و مفید تجارت کی ہے۔ دنیاوی نعمتیں تمام انسانوں کو عطا ہوئی ہیں، اور خداوند عالم نے اس سلسلے میں مومن اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا ہے، لیکن اخروی نعمتیں صرف پاک و پاکیزہ مومنین سے مخصوص ہیں، جنہوں نے دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کر کے اپنی اخروی زندگی کو بھی آباد کیا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ مومن دینی قوانین کی پابندی کر کے برے اور غیر شائستہ کاموں سے دوری اختیار کرتا ہے اور بعض محرومیتوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن آخرت میں پروردگار عالم اس کی تلافی کر کے اسے بہترین دائمی و پائیدار اجر و پاداش عطا کرتا ہے۔ مگر جن لوگوں نے دنیا سے دل لگی کی ہے اور مال دنیا جمع کرنے میں بہت ہی زیادہ حرص و لالچ سے کام لیا ہے، ان کے برخلاف مومنین خداوند عالم پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے مال و ثروت جمع کرنے کے بجائے غریبوں، محتاجوں اور ناداروں پر خرچ کرنے اور انہیں آسودگی عطا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قدرت، طاقت اور مال و ثروت پر اعتماد کرنے کے بجائے کہ جو بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی اور فانی ہے، خداوند عالم کی قدرت و رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدرت و رحمت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مومنین دنیا سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا ہدف و مقصد آخرت ہوتا ہے اور انہی مقاصد کے ساتھ فانی امور کو دوام عطا کرتے ہیں۔ مومنین دنیا میں جو چیزیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں، خداوند عالم قیامت میں انہیں اس سے بہتر چیزیں عطا کرے گا، اور قیامت خداوند عالم پر بھروسہ کرنے والے مومنین سے مخصوص ہے۔ اپنی قدرت و طاقت پر اعتماد کرنے کے بجائے پروردگار عالم پر اعتماد کرنا اہل ایمان کی نشانی ہے، اور توکل و اعتماد مومنین کا دائمی پیشہ ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 37 آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون،
اور بڑے بڑے گناہوں اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اہل ایمان کی خصوصیات کی طرف اشارہ ہوا تھا، اس آیت کریمہ میں مومنین کی دو اہم اخلاقی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے، آخرت میں وہ لوگ اجر الہی کے مستحق قرار پائیں گے جنہوں نے دنیا میں برے اور بدترین کاموں سے پرہیز کیا ہوگا اور اپنی روح کو آلودگیوں اور گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھا ہوگا، کیونکہ ایمان برائی سے سازگار نہیں ہو سکتا ہے۔ مومنین اپنے نفس پر غلبہ و تسلط رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ غصے کے وقت، جو انسان کی سب سے بدترین جنونی حالت ہوتی ہے، اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول میں رکھ کر زبان پر بری اور ناروا باتیں نہیں لاتے ہیں۔ غصہ در حقیقت ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو انسان کے ذہن و دل کو شعلہ ور بنا دیتی ہے، اور ہم ہمیشہ بہت سے ایسے افراد کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ البتہ غصہ اور عصبانیت ایک ایسی فطری حالت ہے جو ممکن ہے ہر کو پیش آئے، لیکن اہم ترین قدرت و توانائی غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایمان کی دولت انسان کی روح رحمت اور مغفرت کو تقویت و استحکام بخش سکتی ہے، تاکہ وہ دوسروں سے روبرو ہوتے وقت عفو و بخشش کو اپنا وتیرہ بنا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی مومنین غیظ و غضب کے موقع پر اپنی اختیاری صورت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور نہ ہی برے اور بیہودہ امور انجام دیتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے غصے پر قابو رکھ کر آب عفو و غفران سے دلوں میں موجود کینوں کو دھل کر صاف و شفاف کر دیتے ہیں، اور خاطی و گنہگار افراد کو معاف کر دیتے ہیں۔ روایت میں بھی آیا ہے کہ اپنے دوست کو غصے کے وقت پہچانو اور دیکھو کہ کیا وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر پاتا ہے یا نہیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایمان صرف ایک قلبی امر نہیں ہے، بلکہ انسان کے رفتار و کردار سے بھی اس کی روشنی ساتھ ہونا چاہیے۔ گناہوں سے دوری اور غیظ و غضب پر قابو رکھنا حقیقی ایمان کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مومن اپنی جنسی خواہشات و میلانات پر مکمل تسلط رکھتا ہے، نہ کہ خواہشات اس پر تسلط رکھتے ہیں۔ دوسروں کو معاف کر دینا ایمان کے شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے۔ جو لوگ دوسروں کو معاف نہیں کرتے ہیں وہ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ سامعین، آئیے سورہ شورا کی 38ویں اور 39ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔
اور جو اپنے رب کی بات کو قبول کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں اور ہمارے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لے لیتے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اہل ایمان کی دوسری نشانیوں کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے، یہ لوگ خداوند عالم کی دعوت کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور پورے وجود کے ساتھ اس کے فرمان کے سامنے سراپا تسلیم خم کرتے ہیں اور صرف اس کی عبادت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ غریبوں اور محتاجوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ گھر، خاندان اور اجتماعی امور میں دوسروں کی رائے اور نظریے کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو دوسرے کے رائے مشورے سے انجام دیتے ہیں۔ صدر اسلام کی تاریخ پر سرسری نظر ڈالنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم موجود تھی، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وحی الہی سے متصل تھے اجتماعی و سماجی امور میں لوگوں سے مشورہ کرتے تھے، اور اگر کسی بات پر اکثریت اپنی رائے پیش کرتی تھی تو ان کی رائے کا احترام کرتے تھے، اگرچہ آپ کے نظریے کے مخالفی کیوں نہ ہوتی تھی، جیسا کہ جنگ احد میں پیش آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے جنگ کی روش کے سلسلے میں اکثریت کی رائے پر عمل کیا، حالانکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 ساتھی شہید کر دیے گئے۔ البتہ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ مشورہ کرنے کا یہ حکم گھرانے، سماجی، اقتصادی اور معاشرے کے امور جیسے موضوعات کے بارے میں ہے، نہ کہ احکامات الہی کے بارے میں۔ چنانچہ آیتوں میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اہل ایمان اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں، نہ کہ ان کاموں میں جنہیں پروردگار عالم نے پہلے ہی سے معین کر رکھا ہے۔ اہل ایمان کی تمام خصوصیات کے دوران مشورے کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس سورے کا نام اسی بنا پر سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ ان آیتوں میں اہل ایمان کی آخری خصوصیت ظلم اور ظالم کے مقابلے میں استقامت و پائیداری کو بیان کیا گیا ہے۔ مومن انسان کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرتا اور ظالموں سے مقابلے کے لیے دوسروں سے بھی مدد طلب کرتا ہے تاکہ ظالموں کے شر کو جڑ سے ختم کر دے۔ چنانچہ دوسری آیتوں میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، اہل ایمان نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم قبول کرتے ہیں۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام جامع اور مکمل دین ہے اور انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں جیسے اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی، عبادی اور سیاسی پر بہت زیادہ توجہ رکھتا ہے، اور ان سب موضوعات کے نمونے ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے دعوے کو عمل سے ثابت کرے، اور مومنین کا فریضہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی جہت سے اپنی رفتار و گفتار کو خدا پسندانہ رکھیں، یعنی تمام امور کو خدا کی مرضی کے حصول کے لیے انجام دے، نہ کہ صرف نماز پڑھنے اور عبادت بجا لائے اور اجتماعی امور سے غفلت پڑھے، یعنی تمام امور کو خدا کی مرضی کے حصول کے لیے انجام دے، نہ کہ صرف نماز پڑھے اور عبادت بجا لائے اور اجتماعی امور سے غفلت برتے۔ زبردستی اور ہردرمی پر مشتمل رائے ایمان سے سازگار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن دوسروں کی رائے اور نظریے کا بہت زیادہ احترام کرتا ہے۔ ظلم قبول کرنا اور ظلم کے مقابلے میں خاموش رہنا خداوند عالم پر ایمان رکھنے سے تعارض رکھتا ہے، لہذا مومن انسان ظالموں سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے حق کا دفاع کرتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کی بارگاہ میں سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ تہران ٹائمز کی سرخی ہے، امریکہ جو یمنیوں کے خون کی قیمت پر اسلحے کی تجارت کر رہا ہے، تاریخ میں ہمیشہ شرمسار رہے گا، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ روزنامہ اطلاعات کی سرخی ہے، کورونا کو سنجیدہ لیں، برطانوی وائرس 48 گھنٹے میں موت کا باعث بن سکتا ہے، وزیر صحت۔ اور روزنامہ صباح ترکی سرخی لگائی ہے کہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے میں ہیگ عدالت کی کارروائی، امریکہ برہم۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ اور روزنامہ وطن امروز کی سرخی ہے کہ بوڑا گورنرز کو ایران کے قانونی حق کے بارے میں اظہار رائے کی اجازت نہیں۔ آئی اے کے بوڑا گورنرز نے ایک ایسا نیا سلسلہ شروع کیا جس کا انجام اسی کے نقصان میں ہوگا۔ برطانیہ کی قیادت میں ایٹمی معاہدے کے رکن یورپی ممالک کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ایران کے ایٹمی موضوع پر ہر طرح سے سوالیہ نشان لگایا جائے اور دنیا کی نظروں میں اسے غیر قانونی ظاہر کیا جائے۔ جب سے ایران اس تنظیم میں شامل ہوا ہے تب سے جس شفافیت کا اس نے مظاہرہ کیا ہے کہیں پر بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ آئی اے ای اے کے سربراہ کے حالیہ دور تہران میں بھی انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ایران قانونی حدود سے باہر نہیں نکلا ہے، لہذا بورڈ آف گورنرز جان لے کہ ایران کے دوست ممالک اس قرارداد پر منفی ووٹ دیں گے اور اس پورے کھیل کا خمیازہ خود آئی اے ای او کو بھگتنا پڑے گا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے کہ ہندوستان میں سرکاری صحت خدمات کے استفادے میں مسلمان دوسروں سے پیچھے۔ اخبار لکھتا ہے کہ عوامی صحت خدمات کے حصول میں مسلمان دیگر طبقات کے مقابلے میں پیچھے ہیں، جبکہ صحت کے معاملے میں مسلمانوں کا اوسط بہتر ہے اور خواتین کا استحصال بھی دیگر طبقات کے مقابلے کم ہے۔ ہائر سیکنڈری تعلیم میں مسلم طلبہ کا اسکول چھوڑنا عالمی معیار سے زیادہ ہے، جبکہ یہ پرائمری سطح پر برابر ہے۔ ان خیالات کا اظہار ممتاز ماہر معاشیات پروفیسر امیتابھ کنڈو نے کل شام مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی پالیسی راؤنڈ ٹیبل تعلیمی معیار این ای پی اور نظر انداز کردہ عوام کے زیر عنوان راؤنڈ ٹیبل میں کیا۔ پروفیسر کنڈو نے کہا کہ عالمی انڈیکس میں ترقی کے علاوہ مساوات کو بھی پیمانہ بنا کر ملکوں کو جانچا جاتا ہے۔ جہاں ہندوستان کا رینک بنگلہ دیش سے بہتر ہو سکتا تھا، وہیں مساوات کی کمی کے باعث یہ رینک نیچے چلا گیا۔ جب تک ہم عوام میں مساوات کو فروغ نہیں دیں گے تب تک ملک قابل قدر مقام حاصل نہیں کر سکتا، اور ملک کی ترقی کے لیے اپنائی گئی اہم ترین اسکیمیں جیسے میک ان انڈیا وغیرہ کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداریت کے بعد عمران حکومت کمزور ہو گئی۔ اقبال لکھتا ہے کہ ملک کا سیاسی منظرنامہ ملک کے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خود کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے کے بعد حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کے نقصان میں جانا شروع ہو گئی ہے۔ اپوزیشن نے جماعت کے امیدوار کے حیثیت سے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی عمران خان حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا اور ممکنہ طور پر زرداری کی زیر قیادت پیپلز پارٹی کی مبینہ ہارس ٹریڈنگ کا نتیجہ ہے۔ گیلانی کی کامیابی کو پی ڈی ایم رہنماؤں کی قیادت کی بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے، لیکن یہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح ارکان اسمبلی خفیہ طور پر اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، جس کی وجہ پیسہ ہو سکتی یا پھر اثر و رسوخ۔ اگر زیادہ دیر نہیں ہوئی تو وزیراعظم عمران خان کو اپنی سیاست کے انداز پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس انداز میں ان کی ضد بھی اور تصادم کی سیاست بھی ہے۔ اب اس صورتحال میں عمران خان کیا کریں گے جب پی ڈی ایم والے کہیں گے کہ حکومت کو اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہا؟ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں نیوز ایجنسیوں کی بعض سرخیوں پر۔ مہر نیوز ایجنسی نے سرخی لگائی ہے، رہبر انقلاب اسلامی نے لبنان کے قاضی شیخ احمد الزین کے انتقال پر سید حسن نصر اللہ کو تعزیتی پیغام بھیجا، سامراج کے مقابلے میں ان کی مزاحمت اور علاقے کے عوام کی ڈٹ کر حمایتوں کو یاد کیا۔ وائی جی ایس سی کی سرخی ہے، بائیڈن حکومت کھل کر کہہ دے کہ غلطی کی ہے، پابندیاں ختم ہونی چاہیے، صدر حسن روحانی۔ تسنیم نیوز نے سرخی لگائی ہے، اسرائیل نے اگر لبنان پر حملہ کیا تو جواب ایسا ہوگا کہ دن میں انہیں تارے دکھائی دیں گے، شیخ نعیم قاسم حزب اللہ کے نائب سربراہ۔ فاسٹ نیوز کی سرخی ہے کہ ایران فیصلہ کن صلاحیتیں حاصل کر رہا ہے، بائیڈن حکومت کی قومی اسٹریٹجی کی پالیسی جاری۔ تفصیلات اس خبر کی کچھ اس طرح سے ہیں کہ وائٹ ہاؤس نے قومی سلامتی کے سلسلے میں عارضی اسٹریٹجی کا روڈ میپ جاری کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری شدہ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ اس روڈ میپ میں دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات اور برتاؤ میں صدر بائیڈن کی پالیسی کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ 22 صفحوں پر مشتمل ان دستاویزات میں 4 بار ایران کا نام لیتے ہوئے گزشتہ بے بنیاد دعووں کا اعادہ کیا گیا ہے۔ بائیڈن حکومت کی جانب سے جاری شدہ ان دستاویزات میں ایک جانب ایران کے ایٹمی پروگرام کے مقابلے کے لیے سفارتی طریقہ کار پر غور کرنے کی بات کی گئی، دوسری جانب اس متضاد ایکشن پلان میں کہا گیا کہ امریکہ مغربی ایشیا میں اپنی مناسب فوجی موجودگی کو برقرار رکھ کر ان کے بقول ایران کے خطرے سے نمٹنے کی کوشش کرے گا۔ یمن پریس ایجنسی نے سرخی لگائی ہے کہ سعودی اماراتی اتحاد یمن کے شبوہ علاقے کو امریکی افواج کے حوالے کر رہا ہے، باخبر ذرائع کا اعلان۔ سعودی اتحاد کے حامی صحافی مروان الحمدی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ سعودی اور اماراتی افواج یمن کے شبوہ علاقے سے مرحلہ وار انخلا کا عمل شروع تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن اپنی جگہ امریکی افواج کو دیں گے۔ الحمدی کے مطابق سعودی عرب کی فوج کا 21واں بریگیڈ جمعرات کی شام کو علاقہ چھوڑ دے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مغرب میں سعودی اتحاد کو سنگین شکست اور یمنی افواج کے ہاتھوں اس صوبے کی آزادی کے بعد امریکہ شبوہ علاقے میں اپنی موجودگی کو بڑھا کر اپنے زوم میں یمنی افواج کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ طالبان سے امریکہ کے ڈیل کے بعد مارچ کے مہینے میں 110 افراد پر مشتمل 2 فوجی دستے افغانستان سے یمن منتقل کیے جا چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینہ صحافت پر ختم ہوا۔ اور اب سماعت فرمائیں پروگرام دریچے۔ دریچے،
سامعین، ہفتہ وار پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے مقابلے سے متعلق عالمی کوششوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ کرونا بیماری دسمبر 2019 میں شروع ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بیماری عالمی وبائی بیماری بن گئی۔ اب تک پوری دنیا میں 11 کروڑ کے قریب افراد اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 24 لاکھ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی بیماری نے دنیا کو اتنا کمزور ظاہر نہیں کیا تھا جتنا کہ کرونا نے کیا ہے۔ کرونا، جسے COVID-19 بھی کہا جاتا ہے، ایک سنگین ترین عالمی بحران میں تبدیل ہو گیا ہے، جس نے ناقابل یقین تیزی کے ساتھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کرونا جرثومہ یا وائرس کے اثرات اور نتائج عالمی ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ وائرس وسیع پیمانے پر پھیل گیا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مبتلا کر گیا۔ کرونا وائرس نے مختلف ممالک کے اقتصاد اور لوگوں کی معیشت پر گہرے اور تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ اکثر ممالک کی اقتصادی پیش رفت رک گئی ہے اور روزگار کے بہت سے مواقع ختم ہو گئے ہیں۔ سیاحت، نقل و حرکت سے متعلق کام بحران کا شکار ہیں۔ پیداوار، تقسیم اور استعمال کا سلسلہ اپنے روایتی عمل سے خارج ہو چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں عالمی اقتصادی شرح نمو میں کمی دنیا میں کرونا پھیلنے کی تشویشناک علامت ہے۔ شروع شروع میں دنیا کے ممالک نے اپنی سرحدوں کی سخت نگرانی کر کے یا ان کو بند کر کے کرونا کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وائرس کی دوا یا ویکسین کے حصول کے واضح منصوبے کے فقدان نے ثابت کر دیا کہ حکومتیں لوگوں کو صرف لاک ڈاؤن یا قرنطینے میں رکھ کر کرونا کی روک تھام نہیں کر سکتی۔ نامعلوم مدت تک کاروبار کو بند رکھنے سے بھی لوگوں کی معیشت کو مشکلات سے دوچار کر دیا۔ اسی بنا پر اکثر ممالک سماجی فاصلے اور ماسک لگانے جیسے طبی اصول نافذ کر کے کرونا کے ساتھ لوگوں کی روزمرہ زندگی کے مناسب حالات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا میں کرونا کی بیماری پھیلنے کے وقت سے ہی دوا ساز کمپنیوں نے کرونا ویکسین بنانے کے سلسلے میں تحقیقات اور تجربات شروع کر دیے تھے۔ ابھی حال ہی میں ملکی اور غیر ملکی دوا ساز بڑی بڑی کمپنیوں نے ویکسین تیار کیے جانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ ویکسین انسانی تجربات کا مرحلہ پورا کر کے مختلف ممالک میں لوگوں کو لگائی جا رہی ہے۔ پھر بھی ڈاکٹروں کا طبقہ کرونا وائرس کی بعض ویکسینوں سے استفادے کے بارے میں یکساں نظریے کا حامل نہیں ہے۔ ویکسین کی تیاری صرف ایک تجارتی ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ کام انسانی ہے اور بے انتہا ضروری بھی۔ ابھی انسان کرونا جرثومے یا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی جد و جہد میں مصروف ہی تھا کہ کرونا کی ہی ایک اور شکل سامنے آ گئی۔ کرونا کا یہ نیا وائرس پہلے والے وائرس سے بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس سے کہیں زیادہ قوی ہے۔ نیز اس نئے وائرس کے بہت سے پہلو ابھی ناقابل فہم ہیں۔ روسی وزارت صحت نے چند ماہ قبل اسپوٹنک وی کے نام سے کرونا کی ویکسین ثبت کرائی۔ یہ ویکسین روس میں گامالیا کے مائکرو بایولوجی اور امیونولوجی مرکز میں تیار ہوئی، اور بیلاروس، متحدہ عرب امارات، وینیزویلا اور دیگر ممالک میں تجربات کے تینوں مرحلے سے گزر چکی ہے۔ تحقیقات کے مطابق روسی کرونا ویکسین اسپوٹنک وی 96% کامیاب ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ ویکسین لگوائی ہے ان میں 96% افراد پر اس کے اثرات مثبت رہے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ روسی کرونا ویکسین اسپوتنک وی دیگر کرونا ویکسینوں مثلا فائزر ویکسین سے 5 گنا زیادہ بہتر ہے، اور یہ ویکسین لگوانے والے 96% افراد کو کرونا کی بیماری نہیں لگے گی۔ روسی ویکسین کی تیاری میں انسان کو نزلہ زکام کا باعث بننے والے 2 طرح کے جرثومے استعمال ہوئے ہیں، گامالیا کے مائکرو بایولوجی اور امیونولوجی مرکز کے ڈائریکٹر الیگزینڈر گینٹس برگ اسپوٹنک وی ویکسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن افراد کو یہ ویکسین لگ جائے گی ان میں بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ ہلکے بخار، کھانسی اور ناک بہنے کی شکل میں COVID-19 کا مشاہدہ کیا جائے گا، لیکن وائرس پھیپھڑوں کے اندر نہیں جا سکے گا۔ 50 سے زیادہ ممالک نے مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ ویکسینوں کی درخواست دی ہے، اور یہ ویکسین برازیل، چین، جنوبی کوریا، ہندوستان اور دیگر ممالک میں بھی تیار کی جائے گی۔ روسی کرونا ویکسین اسپوتنک وی کی پہلی کھیپ چند دن پہلے ہی ایران پہنچی ہے، اور متعلقہ ایرانی ادارے نے اسپوٹنک وی ویکسین کے استعمال کا اجازت نامہ جاری کر دیا ہے۔ روس میں ایران کے سفیر کاظم جلالی کے مطابق روسی کرونا ویکسین ایران سمیت 16 ممالک میں ثبت ہو چکی ہے۔ روس کے براہ راست سرمایہ کاری کے ادارے رشین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ RDIF کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے کے مطابق روسی کرونا ویکسین مشترکہ طور پر ایران میں بھی تیار کی جائے گی۔ یورپ میں ہنگری وہ پہلا ملک ہے جس نے روسی ویکسین لگائے جانے کی اجازت دی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں تقریباً 20 لاکھ افراد کو روسی ویکسین لگائی جا چکی ہے اور ارجنٹائن اور متحدہ عرب امارات سمیت 11 ممالک نے اپنے یہاں یہ ویکسین لگائے جانے سے حتمی اتفاق کر لیا ہے۔ جرمنی کی چانسلر انجیلا میرکل نے بھی روسی ویکسین کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اب اکثر ممالک کی نگاہیں روسی ویکسین کی طرف ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کے لیے بھی 10 کروڑ اسپوٹنک وی ویکسین فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی ویکسین کے نتائج واضح ہونے کے بعد روس نے یورپ کی ادویات کی ایجنسی کو لائسنس جاری کرنے کی درخواست دی ہے۔ روسی کرونا ویکسین کی طلب یا ڈیمانڈ میں ایسے حالات میں اضافہ ہوا ہے کہ فائزر سمیت امریکہ اور برطانیہ کی بڑی بڑی دوا ساز کمپنیوں نے وسیع پروپیگنڈا کر کے دنیا کی رائے عامہ اور ذرائع ابلاغ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی تھی۔ اب محققین نے امریکی دوا ساز کمپنیوں فائزر اور جرمن دوا ساز کمپنی بان ٹیک کی مشترکہ تیار کردہ کرونا ویکسین کے کارگر ہونے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بتا پانا مشکل ہے کہ اس ویکسین کا اثر کتنی مدت تک رہے گا، لیکن بہرحال یہ مدت 5 مہینے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ویکسین بنانے والی ایرانی ماہرین کی ٹیم میں شامل ڈاکٹر غلام رضا شکری کا فائزر ویکسین کے تئیں بے اعتمادی کی وجہ کے بارے میں کہنا ہے کہ امریکی ویکسین فائزر اور برطانوی ویکسین ایسٹرا زینیکا کے خطرناک اثرات واضح ہو چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ ویکسین انسان کے بدن میں جزوی قوت مدافعت پیدا کر دے، لیکن ایک مدت کے بعد اس ویکسین کی وجہ سے پتہ نہیں کون سے اثرات اور تبدیلیاں بدن میں پیدا ہوں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ دنیا والے برسوں سے ایڈز کی ویکسین بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک اس سلسلے میں کامیابی کیوں نہیں ملی ہے؟ اس وجہ سے کامیابی نہیں ملی ہے کہ یہ ایک بہت طویل عمل ہے جس میں بہت سارے تجربات اور غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ سماجی اور صحت سے متعلق تحقیقات کرنے والے امریکی ادارے کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں طبی عملے کے 29% افراد اپنے ملک کی کرونا ویکسین لگوانے کے مخالف ہیں۔ سرکاری رپورٹوں کے مطابق فائزر کمپنی کا ریکارڈ دوا سازی سے متعلق بے حد خراب ہے۔ امریکہ کی وزارت قانون کی ویب سائٹ کے مطابق دوا ساز کمپنی فائزر نے پچھلے 21 سال میں میڈیکل سروسز سے متعلق 10 خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے، جن میں غیر منظور شدہ ادویات کی مصنوعات کی تشہیر شامل ہے۔ ادھر سویڈن اور برطانیہ کی مشترکہ کمپنی ایسٹرا زینیکا کا نامہ اعمال بھی متعدد خلاف ورزیوں سے بھرا پڑا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام دریچے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ اب تک ہمارے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ لیجیے سماعت فرمائیے ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام، ایرانی مشاہیر۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سامعین اس پروگرام میں بھی ہم محمد جریر بن طبری کے سلسلے میں کچھ معروضات پیش کریں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے عظیم مورخ و مفسر ابو جعفر محمد بن جریر طبری 224 ہجری قمری مطابق 218 ہجری شمسی کو شمالی ایران میں واقع شہر آمل میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ذہانت و فطانت کے سبب بہت جلد ابتدائی علوم کو اپنے شہر میں ہی حاصل کر لیا اور 12 سال کی عمر سے وہ باپ کے ترغیب دلانے پر مزید علم حاصل کرنے کی غرض سے عازم سفر ہوئے اور سب سے پہلے وہ شہر رہ گئے. شہر رہ بغداد، شام اور مصر اس زمانے میں ان جملہ شہروں میں سے تھے کہ جن میں طبری نے مقیم رہ کر علم حاصل کیا اور فلسفہ، فقہ، حدیث کے اساتذہ سے کسب فیض کیا اور آخر کار بغداد میں وہ رہائش پذیر ہو گئے اور اپنی بیش بہا عمر کے آخر تک وہیں مقیم رہے. طبری نے بغداد میں فقہ، تاریخ اور حدیث میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ہی بہت سے شاگردوں کی تربیت کی اور تاریخ و تفسیر قرآن مجید سمیت متعدد گراں قدر کتابوں کی تالیف و تصنیف کا کام انجام دیا. ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے 26 شوال 310 ہجری قمری کو بغداد میں وفات پائی اور ان کو ان کے گھر میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا. سامعین ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس ایرانی دانشور کی دوسری مشہور اور گرا بہا کتاب ان کی قرآن کریم کی تفسیر ہے کہ جو تفسیر طبری سے معروف ہے. طبری کے دور میں کہ جو تفسیر کی تاریخ کے کلاسیکل دور سے مشہور ہے، ماضی کے ادوار سے زیادہ حجم اور ضخامت کی حامل تفاسیر لکھی گئی کہ جن میں سے تفسیر طبری سر فہرست ہے. طبری نے اپنی تفسیر میں مختلف تفسیری نظریے پیش کرنے کے ساتھ ہی ان نظریوں پر تنقید بھی کی ہے اور آخر میں ایک رائے اور نظریے کا انتخاب کیا ہے. ابو جعفر محمد بن جریر طبری آیات قرآن کی تفسیر کے لیے ایک آئیڈیل اور واضح راستہ رکھتے ہیں اور وہ اس راستے کو ہر آیت کی تفسیر میں اپنی روش کی بنیاد پر طے کرتے ہیں. جو الگو اور آئیڈیل انہوں نے اختیار کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہر آیت کے ذکر کے بعد بحث کے شروع میں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں اپنا نقطۂ نگاہ اور اس کی قرأت کی مختلف وجوہات بیان کی ہے اور پھر اس آیت کے نزول کی وجہ معلوم ہونے کی صورت میں اس کی وجہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے. وکٹوریا یونیورسٹی کے اسلامی اسٹڈیز کے پروفیسر اینڈریو ریپن کا خیال ہے کہ شان نزول کی اصطلاح ممکن ہے کہ پہلی بار طبری نے استعمال کی ہو. طبری نے پھر سلسلہ سند کو مکمل طور پر ذکر کر کے اس آیت سے متعلق روایات کو بیان کیا ہے اور پھر ظرافت کے ساتھ ان روایات کے درمیان سے انتخاب کا فیصلہ کیا اور پھر آخر میں محتاط طور پر اپنا نظریہ پیش کیا اور زیادہ تر موارد میں نقطۂ نگاہ کو مختصر بیان کیا ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں قرآنی آیات کی تفسیر کرتے وقت پہلے آیت کے ایک حصے کی تفسیر کی ہے اور پھر آگے جا کے اس پوری آیت کی تفسیر کی ہے اور پھر سوروں کے اختتام پر کئی آیات کی تفسیر کی ہے. طبری نے ہر آیت کے ذیل میں جو شروعاتی بحث کی ہے اس میں اپنے تفسیری نقطۂ نگاہ کو پیش کرنے کے لیے کہ جو زیادہ تر آیت کے مشکل الفاظ اور اصطلاحات کی توضیح میں ہے، قرآن کی دیگر آیات، اشعار جاہلیت اور لغت کے علوم، نحو و صرف اور عربی بلاغت سے استفادہ کیا ہے. یہ روش یعنی عرب کے اشعار جاہلیت سے استفادہ طبری سے پہلے بھی رائج تھا. ڈاکٹر پیئر ہیتھ کا خیال ہے کہ اس حصے میں طبری کے تفسیری نقطۂ نگاہ سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ قرآنی آیات کی تفسیر میں ان کا نقطۂ نگاہ ان کی فکری بنیاد پر مبنی ایک لغوی علمی نقطۂ نظر ہے اور انہوں نے اپنی تفسیر میں الفاظ کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر پیئر ہیتھ کا ماننا ہے کہ طبری نے اپنی تفسیر میں بعض آیات سے متعلق جو تاریخی روایات اور حکایات شامل کی ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے تفسیری تجزیہ و تحلیل کو محض الفاظ کے معنی کو بیان کرنے کی سطح تک ہی محدود نہیں رکھا ہے بلکہ اسے ایک تاریخی سطح تک بھی پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں. طبری نے تفسیری روایات کو نقل کرنے میں ہر آیت سے متعلق روایت کو اس کی یکساں دلالت کی بنیاد پر درجہ بندی کی ہے ان کی یہ خاص ترتیب اور درجہ بندی مخاطب کے ذہن کو آیت کے روایتی مفہوم کے علاوہ کسی اور مفہوم کی جانب منحرف ہونے میں معاون ہوتی ہے۔ طبری نے اسی طرح اس دقیق درجہ بندی کے ذریعے اپنی کتاب کو روایت کی آشفتہ بازاری میں تبدیل ہونے نہیں دیا ہے۔ سامعین، طبری نے عربی زبان، قرأت اور تاریخ کے بارے میں مختلف سرزمینوں پر طولانی مسافتوں کے دوران جو علوم حاصل کیے تھے ان کو روایتوں پر نقد و تبصرہ کرنے میں بخوبی استفادہ کیا ہے۔ طبری نے آیات الاحکام اور ان آیات کے ذیل میں کہ جو کلامی مسائل کی حامل ہیں، مختلف مذاہب کے فقہی اور کلامی آراء و نظریات پر تنقید کی ہے اور آخر میں اپنا نقطۂ نگاہ بیان کیا ہے۔ البتہ تفسیر طبری کے اس حصے میں بعض ضعیف روایات کو بھی کسی تنقید و تجزیے کے بغیر ہی نقل کر دیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ طبری کی پوری کتاب میں ان کی دقت نظر کے باعث بہت سے محققوں اور نقادوں کی نظر میں عجیب سمجھا جا رہا ہے۔ متعدد روایات کے درمیان سے اپنا صحیح نقطۂ نگاہ بیان کرنے کا طریقہ اور ان روایات پر تنقید کی روش ایسے اصولوں کی تابع ہے کہ جس کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ طبری کی کتابیں ان کے شناخت کی روش کے اصولوں کا سرچشمہ ہیں۔ صحیح روایت کے انتخاب میں طبری کی ترجیح چند اہم نقطے پر مرکوز ہے۔ اول یہ کہ علماء اس روایت پر اجماع رکھتے ہوں، دوسرے یہ کہ اگر کسی روایت میں صاحبان لغت اور مفسرین کی نظر میں تضاد پایا جاتا ہو تو طبری مفسرین کی نظر کو صاحبان لغت کی نظر پر ترجیح دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ طبری آیت کے ظاہری معنی کو اس وقت تک ترجیح دیتے تھے کہ جب تک کوئی قرآنی دلیل یا روایت اس کی نفی یا تردید کرنے میں سامنے نہیں آ جاتی تھی۔ یہی مسئلہ اس بات کا باعث بنا کہ بعض افراد ان کو اسی سبب سے ظاہری مذہب والا سمجھتے ہیں۔ تفسیری روایات کے نقل کرنے میں طبری کے منابع کے بارے میں یاقوت حموی جیسے متقدمین کی کتابوں میں معلومات ملتی ہیں، لیکن کیونکہ خود انہوں نے اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا ہے اس لیے اس بارے میں کوئی دقیق بات نہیں کہی جا سکتی۔ تفسیر طبری میں جن اسناد سے استفادہ کیا گیا ہے اس کی روح سے کہا جا سکتا ہے کہ سن 50 سے 250 ہجری قمری تک کے برسوں کے دوران تقریباً 50 سے 100 کتابیں جو مختلف علوم کے سلسلے میں فراہم ہوئی اس سے طبری نے استفادہ کیا ہے اور اپنے ہم عصروں کی کتابوں پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ منابع کے عظیم حجم سے طبری کا بہرہ مند ہونا اس امر کا باعث بنا ہے کہ کوپر جیسے بعض مستشرقین ان کو نہ ایک مفسر بلکہ ایک تفسیر کا مدون جانتے ہیں۔ اسی طرح اس لحاظ سے کہ ان کے منابع زیادہ تر مکتوب اور تفسیری مضامین کے حامل تھے، اس لیے ان کی زیادہ تر اسناد صحابہ اور تابعین پر ختم ہو جاتی ہیں، اور بہت کم ہی ایسی اسناد ملتی ہیں کہ جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ختم ہو۔ اسی سبب سے ان کی کتاب میں اسرائیلیات کو جگہ مل گئی ہے۔ سامعین، تفسیر طبری لکھے جانے کے بعد اس زمانے کے علمی حلقوں میں اسے نمایاں شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، چنانچہ ابن ندیم کے مطابق 363 ہجری قمری میں یعنی اس کتاب کے تحریر کیے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کتاب کے 2 ایڈیشن یحییٰ بن عدی کے توسط سے منظر عام پر آئے جو دیگر اسلامی سرزمینوں پر اس کتاب کے فروخت ہونے اور اس کی مقبولیت پر تائید ہے۔ جامع البیان کو جو تفسیر طبری سے مشہور ہوئی، بعد کی صدیوں اور عالم اسلام کے دیگر علاقوں میں بھی شہرت و رواج حاصل ہوا۔ تفسیر طبری کے وجود میں آنے کے بعد سے اس کتاب کی برتری کے بارے میں یہ کہنا کافی ہے کہ بعد کی صدیوں میں عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں لکھی جانے والی کتابوں میں جہاں اس کتاب کے منابع کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں اس کتاب کے خلاصے بھی تدوین کیے گئے ہیں جو اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس تفسیر کو ہر دور میں اہمیت حاصل رہی ہے۔ تفسیر کی تاریخ کے مختلف ادوار میں لکھی گئی تفاسیر کے درمیان تفسیر طبری کے ممتاز ہونے کی اہم وجہ خاص طور پر اس کا کلاسیکل دور تھا کہ جب تفسیر کی یہ کتاب باوجود ہی کہ تفسیری روایات کا انسائیکلوپیڈیا تھی، زیادہ تر ان تفاسیر میں اس کا ذکر ہوتا تھا جو روایات پر مبنی تھی۔ روایات پر تنقیدی نقطۂ نظر اس بات کا سبب بنا کہ تفسیر محض لکھنے کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ مسئلہ اور تفسیری روایت کا وہ عظیم حجم بھی کہ جو طبری نے اکٹھا کیا تھا، اس کا باعث بنا کہ تفسیر جامع البیان مضمون کے لحاظ سے ایک بھرپور منبع اور اپنے طرز تحریر کے لحاظ سے اپنے بعد لکھی جانے والی تفسیروں کے لیے ایک مناسب آئیڈیل قرار پائے۔ نقادوں اور محققوں نے مختلف صدیوں میں اسلامی دانشوروں اور علماء کے نزدیک تفسیر جامع البیان کی اہمیت و شہرت کی متعدد وجوہات ذکر کی ہیں۔ اول یہ کہ تفسیر طبری نے تقریباً 38,400 مختلف روایتیں نقل کر کے تفسیر سے متعلق تمام باتوں کو پیش کیا ہے۔ در حقیقت اس تفسیر نے اپنے اندر بہت سی گمشدہ کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اثر نو وجود میں لانے یا کم از کم ان کے بارے میں اظہار خیال کے لیے یہ کتاب ایک مناسب منبع ہے۔ دوسری جانب اس لحاظ سے کہ مؤلف نے مختلف علوم من جملہ علوم قرآنی سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے دور میں ان علوم کے دانشوروں کے نقطہ نگاہ بیان کرنے کے ساتھ ہی اس زمانے میں ان علوم کی صورتحال کو بھی ذکر کیا ہے، اس لیے ان تمام حالات سے واقف ہونے کے لیے یہ کتاب ایک گراں قدر منبع و ماخذ ہے اور اس دور کے مکاتب فکر کی شناخت بھی شمار ہوتی ہے۔ طبری نے بعض اسرائیلی روایات سے قرآن قصوں کے تعلق سے بعض آیات کی تفسیر کے بارے میں کسی نقد و تبصرے کے بغیر ان سے استفادہ کیا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ کچھ نقادوں نے ان کے کام پر تنقید کی ہے۔ اگرچہ اسرائیلی روایات سے استفادہ اس دور میں رائج تھا اور اس قسم کی روایات دیگر تفسیروں اور حدیثوں کے مضامین میں بھی ہمیں مل سکتی ہیں، اسلامی ثقافت میں نیز ماہرین مشرقیات کے نزدیک طبری کی تفسیر کے خاص مقام و منزلت کے سبب اس سے متعلق مختلف کاوشیں انجام پائی ہیں۔ عزیز سامعین، ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک اور ایرانی شخصیت سے آپ کو متعارف کرائیں گے۔ ہمارے پروگرام ضرور سنتے رہیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Thank you.